عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے احتجاجی مراسلے کے ذریعے امریکہ کو ایرانی مسافر بردار طیارے کو حادثے سے دوچار کرنے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے ایران اور چین کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ تہران بیجنگ تعلقات مغربی ایشیا کے لیے خطرناک ہیں. مشرقی افغانستان میں مسلح افراد نے پولیس چوکی پر بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا ہے. جاپان کے شہر ناگاساکی پر امریکی فوج کی ایٹمی بمباری کی 75ویں برسی کی مناسبت سے ناگاساکی کے پیس پارک میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اور بیروت میں امریکی سفارتخانے نے ایک بیان جاری کر کے لبنان میں سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایسا ہی یہ خط لکھا ہے جس میں امریکہ کی جانب سے عالمی قوانین کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس خط میں ایران نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں کا یہ اقدام شکاگو کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے جس میں مسافر بردار طیاروں کی آزادانہ اور محفوظ نقل و حرکت کی ضمانت دی گئی ہے. مجید تخت روانچی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکی جنگی طیاروں کا خطرناک اقدام محفوظ شہری آبادی سے متعلق 1971 کے مونٹریال کنونشن کے بھی منافی ہے. واضح رہے 23 جولائی کو اسلامی جمہوری ایران کے مسافر بردار طیارے کو شام کی فضائی حدود میں دو امریکی جنگی طیاروں کی فضائی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ایرانی مسافر طیارے کے پائلٹ نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے جہاز کی بلندی میں تیزی سے کمی کی تھی جس کی وجہ سے متعدد مسافر زخمی ہو گئے تھے. امریکی وزیر خارجہ نے ایران اور چین کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ تہران بیجنگ تعلقات مغربی ایشیا کے لیے خطرناک ہیں. مائیک پومپیو نے ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی غرض سے ایران اور چین کے درمیان جامع تعاون کے مجوزہ سمجھوتے پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. امریکی وزیر خارجہ نے ایران پر دہشت گردی کی حمایت کے من گھڑت الزام کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے ایران کو اسلحہ جاتی تجارتی اور مالیاتی نظام تک رسائی دینے کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. مائیک پومپیو نے ایک اور ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم خیال ممالک چین کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنانے میں مصروف ہیں. امریکی وزیر خارجہ کی تازہ زہر افشانی کا مقصد ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے جس میں تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے. حکومت چین نے ملک کے بینکوں سے سوئفٹ سسٹم سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور واشنگٹن کی جانب سے ہانگ کانگ کے حکام کے خلاف پابندیوں کے اعلان کے بعد بیجنگ کے حکام نے چینی بینکوں سے کہا ہے کہ مالی لین دین کے لیے سوئفٹ سسٹم کے بجائے چینی سسٹم سے استفادہ کریں. چین کی سینٹرل بینک نے اتوار کے روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے قوانین کی زد میں چین اور ہانگ کانگ کے بینک بھی آ سکتے ہیں اور پھر ان بینکوں کے خلاف بھی امریکی پابندیاں لگ سکتی ہیں. چین نے 2015 میں بینکوں کے درمیان مالی لین دین کا سسٹم CIPS قائم کیا تاکہ وہ ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں رقم ادا کر سکیں. چین کے قائم کردہ اس سسٹم میں شمولیت اختیار کر کے اس وقت علاقے اور دنیا کے تقریباً 100 ممالک تعاون کر رہے ہیں. مشرقی افغانستان میں مسلح افراد نے پولیس چوکی پر بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کر دیا. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مشرقی افغانستان میں غزنی کی صوبائی کونسل کے چیئرمین نصیر احمد فقیری نے کہا کہ ہفتے کی رات غزنی کی پولیس چوکی پر کار بم سے کیے جانے والے حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح حملہ آوروں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں جن میں اطلاع ملنے تک کم از کم 8 افغان سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. غزنی کے گورنر ہاؤس کے ترجمان وحید اللہ جمعزادہ نے کہا ہے کہ ان جھڑپوں میں ہونے والے نقصان کے بارے میں ابھی صحیح اعداد و شمار کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے کہا کہ اب تک کئی مسلح حملہور ہلاک ہو چکے ہیں. ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے کرونا اینڈ کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 634 افراد کورونا سے متاثر اور 8 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بنے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 284,121 ہو گئی ہے, جن میں سے 6,082 افراد لقمہ اجل بن گئے اور 260,248 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے. پورے پاکستان میں اس وقت کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 17,791 ہے, جن میں سے 791 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے. ہندوستان میں ایک دن میں کورونا کے مریضوں میں 64,000 سے زائد کا ریکارڈ اضافہ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد 21,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. دوسری جانب آندھرا پردیش کے ایک کورونا کیئر سینٹر میں بھیانک آگ لگنے سے کم 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 64,399 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا, جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,53,011 ہو گئی. یہ تیسرا دن ہے جب ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد لگاتار 61,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی. ہندوستان میں جمعے کو کورونا کے مریضوں میں 62,538, سنیچر کو 61,537 اور اتوار کو 64,000 سے زائد کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا. یہ ہندوستان میں ایک دن میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 861 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے, جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 43,379 ہو گئی. ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 53,879 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے, جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 14,80,850 ہو گئی. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا سے صحت یابی کی شرح 68.78% ہے اور موت کی شرح 2.01% ہے. ادھر ہندوستانی ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی صبح آندھرا پردیش کے وجے واڑا علاقے میں سورنا پیلس ہوٹل میں, جو رمیش اسپتال کے کورونا کیئر سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, بھیانک آگ لگ گئی. آگ لگنے کے وقت اس کورونا کیئر سینٹر میں 40 افراد موجود تھے, جن میں سے 30 کورونا کے مریض اور 10 اسٹاف کے افراد تھے. یاد رہے چند روز پہلے ریاست گجرات کے مرکزی شہر احمد آباد کے ایک کورونا اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں بھی آگ لگ گئی تھی, جس میں 8 کورونا کے مریض جل کر ہلاک ہو گئے تھے. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے تازہ ترین صورتحال پر ہمارا ایک انٹرویو.
دیکھیں, انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں اور صاف طریقے سے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اگر حزب اللہ کا وہاں پر اسلحہ ہوتا یا وہاں ہوتا تو وہ اس کو قبول کرتے کہ جی ہاں جی وہاں پر تھا, لیکن جب حزب اللہ نے کبھی وہاں پر اسلحہ رکھا ہی نہیں اور کوئی چیز رکھی ہی نہیں, اور پھر یہ واضح ہو گیا کہ وہاں پر یہ 2750 ٹن جو ہے وہ ایلومینیم نائٹریٹ وہاں پر اسٹوریج میں تھا, اس کے بعد تو یہ سوال ہی ختم, یہ تو پروپیگنڈا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حزب اللہ کا ویپن اسٹوریج تھا, کیونکہ یہ تو شہونیوں نے اور پھر ان کے ایجنٹوں نے یہ شروع کیا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف ایک نفسیاتی طور پر ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ اسی طرح ہے, یقیناً کہ جب اسرائیل لبنان اور دوسرے خطوں کے جب فوٹیجز اور سیٹلائٹ امیجز بنا کر دکھا سکتا ہے کہ جناب یہ اور ہم انہیں نشانہ بنائیں گے, تو حزب اللہ بھی کئی سالوں سے یہ کام عملی طور پر کر کے دکھا رہی ہے. حزب اللہ بھی اسرائیل کو یہ بتا چکی ہے کہ کون کون سے مقامات تمہارے ہمارے نشانوں پر ہیں, اور خود مقبوضہ فلسطین کے اندر گھس کر, کئی کلومیٹر کے اندر گھس کر, ابھی گزشتہ برس جب حزب اللہ نے کاروائی کی اور اسرائیلی فوجیوں نے نشانہ بنایا تو وہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے. تو یقیناً حزب اللہ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تو اسرائیل ہے, اور وہ اس پر زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, نہ کہ وہ اس چکر میں رہیں گے بیروت کی پورٹ پر کیا رکھا ہوا ہے اور کیا نہیں رکھا ہوا. تو لہٰذا ان کا جو ہدف ہے وہ بہت بڑا ہدف ہے, بہت واضح ہدف ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں, جو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں, وہ یقیناً ان کی نظر حیفا پر ہے, ان کی نظر جو ہے وہ بن گوریون ہے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر ہے, اور اس طرح دیگر جو حساس تنصیبات ہیں جس کی فریکوینسیز بھی اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ کے پاس ہیں اور وہ اس کو اپنے وہ نشانے پر اس کو لے چکے ہیں. تو یعنی حزب اللہ نے یہ بتایا کہ ہم اس سے زیادہ ہمیں یہاں کی فکر ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دشمن کے کس کس مقام پر ہم نے نشانہ بنانا ہے, اگر دشمن ہمارے مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی طرح جواب دیں گے. جبکہ جیسا کہ سید حسن نے پہلے بھی اپنی مختلف تقاریر میں اس بات بات کر رہا تھا کہ تم ہمارے ایئرپورٹ کو تباہ کرو گے تو ہم تمہارا ایئرپورٹ تباہ کریں گے, تم ہماری بندرگاہ کو مارو گے ہم تمہاری بندرگاہ پر ماریں گے. تو یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو واضح میسج دیا ہے کہ ہم تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں.
بیروت میں امریکی سفارتخانے نے ایک بیان جاری کر کے لبنان میں سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کی ہے. لبنان کے مغرب نواز سیاسی دھڑے 14 مارچ گروپ کے حامی سمجھے جانے والے مظاہرین نے بیروت میں وزارت خارجہ اور دیگر سرکاری اداروں, بینکوں اور نجی املاک پر حملہ کر کے صورتحال کو پرآشوب بنا دیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک پولیس اہلکار جان بحق اور 180 افراد زخمی ہوئے ہیں. لبنان کے سیاسی حلقوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے پوری طرح ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے. لبنان کی تحریک ناصری کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ مصطفیٰ حمدان نے سرکاری اداروں اور املاک پر کیے جانے والے حملوں کو ملک میں بدامنی پھیلانے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی املاک پر حملہ کرنے والے دراصل ملک میں بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لبنان کے قومی تحریک کے سربراہ ولید الاشکر نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بعض شرپسندوں نے صرف ہماری پارٹی کے دفاتر کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب امریکی سفارتخانے کے جاری کردہ بیان میں بیروت میں ہونے والے ہنگاموں اور سرکاری املاک پر بلوائیوں کے حملوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا گیا ہے کہ لبنانی عوام کو ذمہ دارانہ قیادت کی ضرورت ہے. اس دوران لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے اپنے ایک بیان میں جہاں سانحہ بیروت میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ چلانے اور انہیں سزا دیے جانے پر زور دیا ہے, وہیں ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کی تجویز بھی پیش کی ہے. وزیر اعظم حسن دیاب کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کے ذریعے ملک کو موجودہ بحران سے نکالا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ سانحہ بیروت میں ملوث افراد کا پتہ لگا کر انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی. یاد رہے منگل کی شام لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر آتش گیر مواد کے ایک گودام میں آگ لگنے کے بعد امونیم نائٹریٹ کے ایک بڑے ذخیرے میں دھماکے ہوئے تھے جن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی تھی. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق سانحہ بیروت میں مرنے والوں کی تعداد 158 اور زخمیوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے. جاپان کے شہر ناگاساکی پر امریکی فوج کی ایٹمی بمباری کی 75ویں برسی کی مناسبت سے ناگاساکی کے پیس پارک میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. جاپان کی ناگاساکی پر امریکی فوج کے ایٹمی بمباری کی 75ویں برسی کی مناسبت سے اتوار کے روز جاپان کے شہر ناگاساکی کے عوام نے پیس پارک میں ایک پروگرام میں امریکی فوج کے ہاتھوں جاپانی عوام کے اس قتل عام کو غیر انسانی جرم قرار دیا. اس پروگرام میں جاپان کی وزیراعظم اور دنیا کے 70 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس سے قبل جاپان کے وزیراعظم نے جمعرات کے روز ہیروشیما میں دنیا کے 80 ملکوں کے مختلف حکام کی موجودگی میں ہیروشیما پر امریکہ کی ایٹمی بمباری کی برسی کے اجتماع سے خطاب میں کہا تھا کہ دنیا کو اب کبھی اس طرح کے المیہ کے سامنا نہیں کرنا چاہیے. یاد رہے 6 اگست 1945 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر ہیری ٹرومین کے حکم پر امریکی فوج نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک ایٹم بم گرایا اور پھر 3 روز کے بعد دوسرے شہر ناگاساکی کے عوام پر ایک اور ایٹم بم گرایا گیا جس کے نتیجے میں جاپان میں بھیانک انسانی المیہ رونما ہوا. دونوں شہروں پر ہونے والے ایٹمی بمباری میں تقریباً 2,20,000 عام شہری مارے گئے. دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا اور یہ ہتھیار امریکہ نے استعمال کیے. اس کے باوجود امریکہ نے اب تک اس بارے میں معذرت خواہی نہیں کی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مخالف جماعت آئندہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور ووٹ چوری کرنا چاہتی ہے. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے ڈیموکریٹ رہنماؤں پر آئندہ انتخابات میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ پارٹی رائے دہندگان کی شناخت سے متعلق قوانین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. امریکی صدر نے پولنگ کے دوران رائے دہندگان کی شناخت سے متعلق قوانین وضع کیے جانے کی ایک بار پھر حمایت کی. ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی مخالفت اور رائے دہی کو شناختی دستاویز سے مشروط کرنے کی حمایت کا مقصد ایسی ریاستوں میں ووٹنگ کی تناسب میں کمی کرنا ہے جہاں سے انہیں زیادہ ووٹ ملنے کی توقع نہیں ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے خفیہ جوہری پروگرام کو شفاف بنائے اور آئی اے ای کے رکن ممالک کو اس بارے میں رپورٹ پیش کرے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے غیر شفاف جوہری پروگرام پر عمل کرتے ہوئے اسے فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں کہ سعودی عرب ایٹمی ہتھیاروں کو عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کا رکن ہے اور آئی اے ای کے ساتھ دو طرفہ سیف گارڈ کا اس کا سمجھوتا بھی ہے، پھر بھی اس نے اب تک معائنے کا عمل قبول نہیں کیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سعودی عرب نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی برسوں سے کیے جا رہے درخواست و مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کی اس طرح سے اصلاح نہیں کی ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی سعودی عرب کے ایٹمی مراکز کا معائنہ کر سکے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سعودی عرب کا کوئی ایسا فعال تحقیقی ری ایکٹر نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ جلو کیک بنانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے نے جوہری شعبے میں سعودی عرب کے خفیہ اقدامات اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو معائنے کی اجازت نہ دیے جانے کی بنا پر نیز علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی اس کی سرگرمیوں کے پیش نظر سعودی عرب کے خفیہ ایٹمی پروگرام سے متعلق تشویش بڑھ گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔